نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میرا آپ لوگوں سے ہی سوال ہوگا کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز جو آپ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟
ایمان
ہے، بالکل صحیح۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز جو انسان کے پاس ہے وہ اس کا ایمان ہے۔ ایمان ایسی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی جو مخلوقات ہیں، مثلاً ہے چاند ہے، سورج ہے، جانور ہیں اور جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان پہلے سے دے دیا ہے۔ ان کو ایمان کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ مثال کے طور پہ چاند ہے تو اس کو ایمان حاصل کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کوئی کوشش کرے، کوئی سٹرگل کرے اور وہ جانے کہ خدا کون ہے اور وہ جانے کہ خدا کتنے ہیں اور یہ کائنات کون چلا رہا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، ان سب کو معلوم ہے کہ الہ ایک ہی ہے اور اسی کی اطاعت کرنی ہے۔ ساری مخلوق کو معلوم ہے، ہر ایک کو، چاہے وہ کوئی جانور ہے، چاہے وہ کوئی چرند پرند ہے، چاہے وہ کوئی سورج چاند ستارے ہیں، چاہے کوئی فرشتے ہیں، لیکن انسان جو ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے سٹرگل کرنے کی ہدایت کی ہے کہ وہ جانے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی اور انبیاء کو بھیجا اور کتابوں کو بھیجا تاکہ انسان خود سٹرگل کر کے یہ جانے کہ الہ کون ہے، اور اس کی فطرت میں بھی رکھا ہے وہ الہ کو جانے اور اس کی اطاعت کرے۔ یعنی انسان کے لیے جستجو کرنے کو رکھا کہ وہ الہ کو پہچانے اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھ کر، اور اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اس کو عقل اور شعور بھی عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس ایمان کو جب وہ پا لیتا ہے تو اس کی حفاظت کرنے کی بھی تلقین کی ہے۔ کیونکہ ایمان ایک لیول پہ نہیں رہتا، ایمان انسان کا گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ خود اپنے آپ میں نوٹس کریں گے کہ کوئی دن ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کا ایمان بہت بڑا ہوتا ہے اور کوئی دن ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کا ایمان کا لیول کم ہو جاتا ہے، تو ایمان بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، ہمیں عقل اور شعور دیا کہ ہم رب کو پہچانیں، اس کے ذریعے سے اپنے ایمان کو ریوائیو کریں۔ اگر ایمان، آپ پیدائشی طور پہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو پہلے شروع سے ہی ایک درس دیا جاتا ہے کہ ایک خدا ہے۔ لیکن ادروائز جو نہیں بھی مسلمانوں میں پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی رہنمائی رکھی، عقل دی اس کو، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں دنیا میں پھیلا دیں کہ ہر انسان یہ جان سکتا ہے کہ الہ ایک ہی ہے اور اسی کی اطاعت کرنی ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان کا جو معاملہ مختلف ہے نا باقی حشرات سے، اس کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس کو ایک خدا پر ایمان لانا ہے اور ساری زندگی کے لیے اس کی اطاعت کرنی ہے، اور اس ایمان کو خراب ہونے سے بچانا ہے۔ کیونکہ ایمان کے جو دشمن ہے، جو شیطان ہو گیا یا اس کا نفس ہو گیا جو اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ انسان کے ایمان کے دشمن ہیں اور یہ ہمیشہ اس کے ایمان کو خراب کرنے میں کوشش کرتے رہیں گے۔ تو آپ کے دو دشمن ہیں، ہر وقت آپ کا ایمان خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ یقین، پختہ یقین۔ ہاں جی، تو ایمان کو نا یہ کرپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں شیاطین اور آپ کا نفس بھی۔ اب آپ کی کیا سٹرگل ہونی چاہیے؟ کہ اپنے ایمان کو تازہ رکھیں اور اس کو بڑھاتے رہیں، اس کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کے ایمان کی حفاظت کا ایک پروگرام دے دیا جو قرآن میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان چیزوں پہ اگر تم چلو گے تو تمہارے ایمان کی حفاظت رہے گی۔ اور وہ پروگرام کیا ہے آپ کو 18ویں پارے میں ملتا ہے، سورہ مومنون قد افلح المومنون جو میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ترمذی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 آیات مجھ پر ایسی نازل ہوئی ہیں کہ جو کوئی انسان ان کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس کو فلاح مل جائے گی, یعنی وہ اس کو جنت مل جائے گی, وہ جنت پالے گا. کامیابی کے لیے یہ 10 کام ہیں, اور آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ 10 کام ہیں. اگر آپ یہ کام کرتے رہے آپ کے ایمان آپ کا سیکیور رہے گا, حفاظت میں رہے گا, یعنی سمجھ لیں ایمان کی سیکیورٹی کے. ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا ایمان سیکیور رہے نا, اس کی حفاظت رہے. اگر ایمان اللہ نہ کرے خراب ہو گیا تو آخرت میں کامیابی نہیں ہے. تو سب سے پہلے اس کے اندر کیا ہے, قد افلح المؤمنون, تحقیق یقیناً فلاح پا گئے ایمان لانے والے. اب آپ نے کہا آپ کے لیے تو اتنی سی ڈیفینیشن ہے نا کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, بالکل صحیح ہے, لیکن اس کی کچھ اور بھی کنڈیشنز ہیں. کیسے پتہ چلے گا کیا کام کرے؟ اب وہ تو دل کے اندر ہے, ہم سب کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں, کیسے معلوم ہو ہماری زندگی سے کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے؟ کیونکہ جب آپ کوئی چیز منہ سے بولتے ہیں تو اس کی کوئی ریکوائرمنٹ بھی ہے نا, کوئی چیز بھی آپ نے کوئی دعویٰ منہ سے کیا, مثال کے طور پہ کہ میں یقین رکھتی ہوں کہ سامنے آگ لگ گئی ہے, مثال کے طور پر, تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب آپ کو یہ یقین ہے کہ وہاں پہ آگ لگ گئی تو آپ ضرور اس سے بچنے کی کوشش کریں گے, آپ ضرور اس سے دور بھاگیں گے. اسی طرح جس کو اللہ پر ایمان ہے, جو یہ کہتا ہے نا مجھے یقین ہے کہ اللہ ایک ہے, ضرور اس کی زندگی کے اندر یہ کام شامل ہو جائیں گے, اور وہ ضرور یہ کام کرے گا, کیونکہ ہر دعویٰ کرنے والا جو کچھ کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس چیز پر یقین لایا, اس کے بعد اس کا دعوے کی سچائی کا علم اسی بات سے ہوتا ہے کہ وہ عمل کر کے کچھ دکھائے, وہ پریکٹیکلی کیا کرتا ہے. اب آپ کہیں گھر میں آگ لگ گئی ہے اور آپ آرام سے بیٹھے ہوئے, اس کا مطلب آپ کو یقین نہیں ہے, ہے نا؟ اسی طرح جس نے کہا کہ اللہ ایک ہے اور وہی میرا رب ہے, آپ کا دعویٰ سچا نہیں ہے اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا, اٹ مینس یو آر لائنگ, آپ ایسے ہی بول رہے ہیں, جسٹ باتیں ہیں. تو کیسے معلوم ہوگا؟ اب یہ 10 باتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمارے ایمان کا پتہ چلے, ہمارا ایمان کا جو دعویٰ ہے وہ سچا ہے, اور ہمارے ایمان, جو لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے, ان کے ایمان کی سیکیورٹی بھی ہو جائے, حفاظت بھی ہو جائے. اور ہم سب چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے کہ ہمارا ایمان سیکیور رہے؟ چاہتے ہیں, سیکیورٹی حفاظت چاہتے ہیں نا ایمان کی, کہ ہمارا ایمان زندگی بھر تک سیکیور رہے, حفاظت میں رہے. تو اس کے لیے ایک تو سب سے پہلی بات ہے قد افلح المومنون, کیا کہہ رہے ہیں؟ کامیاب ہو گئے مومن. کامیاب کیا چیز ہے؟ کامیاب کیا مطلب؟ جو کام کر کے دکھائے, ہے نا؟ اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ناکام, جس نے کام نہ کیا, ہے نا؟ تو اس کا مطلب کچھ کرنا تو پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ کامیاب ہو گئے مومن اور کامیاب ہو گئے اور پھر اس کے بعد بیٹھ گئے. کامیاب کام کر کے دکھاؤ, وہی کامیاب ہے نا جو کر کے دکھایا. اب کامیابی ہر ایک کے نزدیک ڈفرینٹ چیز ہے. کسی نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ کاروبار کرنا کامیابی ہے, وہ کاروبار کر لیتا تو وہ سوچتا ہے میں کامیاب ہو گیا. کسی نے سمجھ لیا کہ کھانا پینا اور گھر میں راشن آ جانا یہ کامیابی ہے, کہ رزق کے دروازے کھل گئے یہ کامیابی ہے, تو وہ جب اس کے گھاں بڑی اچھی پے ہو جاتی ہے, رزق کے رزق کشادہ ہو جاتا ہے, وہ سوچتا ہے میں کامیاب ہوں. کوئی لڑکی کہتی ہے میری شادی ہو جائے اور اچھا گھر مل جائے یہ کامیابی ہے, اس کے نزدیک وہ کامیابی ہے. آپ کے نزدیک کیا کامیابی ہے؟ اصل میں کامیابی وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرما دے یہ کامیابی ہے. آپ کی اور میری ڈیفینیشن نہیں چلے گی کہ میں نے کہہ دیا بھائی اچھا گھر مل جائے وہ کامیابی ہے تو وہ کامیابی ہوگی. نہیں, کیریئر میں سکسیز کامیابی, وہ کامیابی نہیں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ فرما دے نا یہ کامیابی ہے, وہی دراصل کامیابی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کس سے معلوم کریں گے؟ یہ قرآن ہمیں بتائے گا نا کامیابی کیا ہے. اب آپ لوگ جو مرضی کہتے رہے کامیابی کی ڈیفینیشن, وہ کامیابی نہیں بن جاتی, کیونکہ جس کو آپ کامیابی کہیں گے نا وہ کل کو ناکامی بھی بن سکتی ہے. آج آپ کا کیریئر بہت اوپر ہے, کل کو نیچے بھی جا سکتا ہے. آج کوئی اپنے گھر میں بہت خوش ہے, کل کو کچھ اور کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, ہے نا؟ تو کامیابی جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی نا, یہ وہ والی کامیابی ہے کہ جس کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہے, جس کے بعد کبھی کوئی شر نہیں ہے, جس کے بعد کبھی کوئی برائی نہیں ملے گی, جس کے بعد کبھی کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں, ہمیشہ کی کامیابی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی. سمجھ آئے؟ تو قد افلح المومن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحقیق فلاح پا گئے مومن کون سے، سب سے پہلے جو ان کی شرط بتائی ہے وہ ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں کی کو خشوع سے ادا کرنے والے. اب دیکھتے ہیں خشوع کیا چیز ہوتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں ایک غور کرنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جو اپنی نمازوں کو ادا کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں پانچ وقت کی نماز ہوں، اسی کو ہم کامیابی سمجھ لیتے ہیں، ہے نا. اگر کوئی کہے میں پانچ وقت کی نمازی ہوں، سمجھ لیتے ہیں یہ دیندار ہے، یہ بڑی دیندار ہے، پانچ وقت کی نمازی ہے. حالانکہ یہاں پہ تو ایسی کوئی شرط نہیں، یہاں پہ تو فرمایا کامیاب وہ ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیا ہے خشوع؟ خشوع اصل میں ہے، یہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا خشوع اور خضوع، ہے نا. تو خشوع ہے اندر کی کیفیت، اندر کا جھکاؤ، اندر کی عاجزی، کہ آپ کے اندر عاجزی ہو. جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو خشوع کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ کا دل جھکا ہوا ہو. جب آپ کا دل جھکا ہوا ہوگا نا تو لازمی بات ہے کہ آپ کے باڈی پارٹس کے اوپر اس کا اثر آئے گا، آپ کی نظریں بھی جھک جائیں گی، آپ کا دھیان ادھر ادھر نہیں جائے گا، آپ ادب سے بھی کھڑے ہوں گے، آپ کی ذہن بھی فوکسڈ ہوگا. یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے آپ کہہ لیں کہ کوئی انسان کسی بادشاہ کے سامنے جائے تو کیا کہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے عاجزی سے کھڑے ہونا؟ نہیں، وہ خود بخود ایسے دب کے کھڑا ہوتا ہے نا. کہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ نظریں جھکا کے رکھنا، ادب سے کھڑے ہونا؟ نہیں، اس کو پتہ ہے کہ جس دربار میں، جس جگہ پہ میں آیا ہوں، بہت بڑا بادشاہ ہے، یہاں پہ مجھے ادب سے کھڑے ہونا ہے. اسی طرح جو اللہ پر ایمان لاتا ہے نا، پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر جب وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، نماز میں ہم کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہیں نا. تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہیں تو کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی تمہیں ایسے کرنا اور ایسے کرنا، خود بخود دل جھک جاتا ہے. جب دل جھکے گا آپ کے باڈی پارٹس پہ، آپ کے سر سے پیر تک اس کا اثر جائے گا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیکھا تھا، کسی آدمی کو اپنی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا تھا نماز میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا نا تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی. کیونکہ دیکھیں داڑھی کے ساتھ کوئی کھیل رہا ہے، اس کا مطلب دل کے اندر عاجزی نہیں، دل جھکا ہوا نہیں ہے ابھی. تو نماز میں خشوع کیا ہے کہ انسان، خشوع کا ویسے الٹ کیا ہوتا ہے؟ غفلت، غفلت ہوتی ہے خشوع کا الٹ. جب انسان غافل ہے تو اس کا مطلب خشوع نہیں ہے. غافل کس طرح سے؟ انسان آپ کا دھیان کہیں اور ہے، یا آپ کی نظریں کہیں اور جا رہی ہیں، اب کوئی آیا تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں پہلے، اچھا اب کوئی بات کر رہا ہے تو آپ کے کان میں ساری اس کی باتیں سن رہی ہیں اور کچھ نہیں پتہ کہ نماز میں کیا بول رہے ہیں. اور غفلت کیا ہو رہی ہے؟ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بول کیا رہی ہوں، یہ بھی غفلت ہے، یہ بھی خشوع کے الٹ ہے. غافل کیا ہوتا ہے انسان؟ کہ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ جو نشے میں ہو، کوئی انسان شراب پی ہو، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ میں کیا بول رہا ہوں، غافل ہوتا ہے. اسی طرح انسان جب دنیا میں مست ہوتا ہے، دنیا کے نشے میں ہوتا ہے نا، اس کو نہیں پتہ ہوتا میں نماز میں کیا بول رہا ہوں، وہ غافل ہوتا ہے. ہم بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں ہماری نمازوں میں خشوع ہے. ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں، ہم فوکسڈ ہوتے ہیں، ہمارا ذہن فوکسڈ ہے، ہماری نظریں جھکی ہوتی ہیں، ہم کہیں ادھر ادھر ہمارا دھیان نہیں جاتا، ہم ادھر ادھر کوئی بات کریں. جیسے کسی بزرگ کا واقعہ، وہ کہتے تھے کہ اگر تم نے میرے خلاف کوئی بات کرنی ہے تو آپ کر لینا، کیونکہ اب میں نماز شروع کرنے لگا ہوں، اس لیے کہ اب مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا تم کیا باتیں کر. تو سبحان اللہ، ایسی بھی نمازیں ہوتی ہیں کہ انسان کو معلوم ہی نہ ہو کہ ارد گرد میرے کیا ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیں نماز، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ جس کو یہ اپنے دائیں بائیں کی باتوں کی خبر ہو نا کہ میرے دائیں بائیں کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ یعنی جان بوجھ کے دائیں بائیں سن رہا ہے، تو ویسے کان میں کوئی بات پڑ جائے، جان بوجھ کے اس نے دھیان رکھا ہوا کہ میرے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، تو وہ اس کی کوئی نماز نہیں ہے. یعنی کیونکہ وہ کیا ہے، پھر ایکسرسائز ہی کر رہا ہے، کیونکہ اس کا تو دھیان ہی کہیں اور ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. جیسے دیکھیں نماز جو تھی نا، آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ ہپوکریٹس جو تھے، منافقین، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز کی کیا بات بتائی قرآن میں؟ کہ ان کی نماز میں وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے تھے. یعنی کیسی ان کی نماز ہوتی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی تو یاد کچھ نہیں ہے، بس ٹھونگے ہیں، ایسے ایسے ایکشنز ہیں، ایکشنز نماز نہیں ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل للمصلین، ویل ہے مسلین کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے. کیا؟ الذین هم عن صلاتهم سکتا, وہ اپنی نمازوں سے غافل, ان کو پتہ ہی نہیں کیا پڑھنا ہے, پتہ نہیں دھیان ہے نماز کی طرف ہے ہی نہیں, نماز کب شروع ہوئی اور کب ختم بھی ہو گئی پتہ ہی نہیں, اور ذہن کہاں تھا, بازار میں تھا یا پھر کیا آج پکانا ہے یا آج کیا کام کریں, اس چیزوں میں ذہن تھا, تو وہ نماز کیسی تھی؟ اور پھر وہ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, یا تو امی نے کہا بھائی تو ان کو دکھا دیا کہ میں پڑھ رہی ہوں, ضروری نہیں آپ کو کوئی اور کا ہی ڈنڈا ہو, گھر والوں کا بھی کسی, اچھا چلو میں نے نماز پڑھ لی, یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے نیک ہیں تو ہم نماز پڑھتے ہیں, تو ان کی دکھاوے کی نماز ہے, یا اکیلے کی نماز ڈفرینٹ طرح کی اور لوگوں کے سامنے جو نماز ہوتی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے, تو وہ بھی الذین ہم یراؤن وہ دکھاوے کی نماز پڑھتے, یہ دکھاوا کیسے ہے ان کی نماز کا, جب مجلس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی, یا جماعت کے ساتھ تو آپ فورسڈ ہی ہوتے ہیں لیکن یا آپ نے ویسے سب کے سامنے نماز پڑھی آپ کی نماز مختلف ہے, جب اکیلے میں پڑھی تو مختلف, تو دکھاوے کی نماز ہے یہ, آپ لوگوں کے ڈر سے ویسے پڑھ رہے ہیں نا خشوع کے ساتھ, تو ایک ہے خشوع, جو کیسا خشوع ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ ہے نفاق کے خشوع سے, پوچھا گیا کہ نفاق کا خشوع کیا ہے, فرمایا کہ بدن پر تو خشوع ہو اور دل کھوٹا ہو, دل میں کوئی خشوع نہیں, دل میں کوئی عاجزی نہیں, صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اتنی اچھی اچھی کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, یہ کون سی نماز ہے, یہ ہے نفاق, نفاق ہے, منافقت ہے, ہپوکریسی ہے, تو ہم بات جس کی کر رہے ہیں حفاظتی پروگرام کی, اب اس کے اندر نماز کا خشوع کن چیزوں سے ڈسٹرب ہوتا ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے نا, اس میں سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ جب آپ جمائیاں لیتے ہیں نماز میں یہاں آپ بار بار دوپٹہ درست کر رہی ہیں، یہاں آپ ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں نماز کا خشوع خراب کرتی ہیں. ان چیزوں سے انسان پرہیز کرے نماز میں. اور ایک چیز جو آپ کو بہت ہیلپ کری ہو یہ کہ اس وقت یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میری طرف متوجہ ہیں، کیونکہ اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ملتی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ بندے پر مسلسل رہتی ہے جب تک کہ وہ دل میں باتیں نہیں کرتا یا ادھر ادھر نہیں دیکھتا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی توجہ مسلسل اس انسان پہ رہتی ہے. اب آپ خود سوچیں کہ جب آپ نے اللہ اکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی توجہ آپ کے اوپر ہو گئی اور آپ نے توجہ ہٹا دی، آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے آپ مجھ سے بات کر رہی ہوں اور میں منہ ادھر کر کے بیٹھ جاؤں، تو کیا آپ کو کیسا لگے گا؟ برا لگتا نا کہ دیکھو میں اس سے بات کر رہی ہوں اور اس نے منہ ہٹا لیا. اسی طرح ایک انسان جب اللہ سے بات کرنے کے لیے جائے نماز پہ کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ ادھر ادھر اپنے خیالات میں گم ہو جاتا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو تو جائے نماز پہ چھوڑ دیا اور خود کہیں اور سیر کرنے نکل گئے. تو یہ انتہائی زیادہ، پھر اللہ تعالیٰ اس سے نظریں پھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا مجھ سے کوئی اور بہتر ہے جس کی طرف تو نظر کرتا ہے اے ابن آدم؟ یہ بھی ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم کیا مجھ سے بھی کوئی بہتر ہے جس کی طرف تو نظریں کر رہا. یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ اکبر کہے تو اس وقت فوکسڈ ہو کے کہے. اس وقت جب اللہ اکبر کہنے لگے تو تھوڑی دیر یہ ذہن میں سوچ لیں کہ اب میں اللہ کے آگے کھڑی ہونے لگی ہوں اور اب میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے لگی اور اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہوں گے اور مجھے اپنی نماز آج اچھی پڑھنی ہے. یہ دل میں ارادہ کر کے پھر نماز شروع کریں کہ آج میں نے نماز بیسٹ پڑھنی ہے، کیونکہ نماز میں حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں انسان کا حصہ اتنا ہی ہے جتنی وہ سمجھ کے پڑھتا ہے. کہ کوئی کسی کو ہاف اجر ملتا ہے نماز کا، کسی کو ون تھرڈ ملتا ہے، کسی کو ون ٹینتھ ملتا ہے، اتنا کم ہو جاتا ہے اس کا. اب آپ سوچیں جتنا آپ نے سمجھ کے نماز پڑھی اور فوکس ہو کے پڑھی، صرف آپ کا اتنا ہی حصہ ہے نماز میں، اس کے علاوہ سب بیکار کی ایکسرسائز ہے بس. اس لیے سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا کام جو ان آیات میں ہے جس سے آپ کی کامیابی جڑی ہوئی ہے، وہ ہے اپنی نماز میں خشوع پیدا کرنا. اگر نہیں ہے ابھی تک تو پیدا کریں، اس کو سمجھ کے پڑھیں اور اس چیز کا ارادہ کر کے پھر پڑھیں انشاءاللہ تعالی. تو آپ دیکھیں گے کہ کام سٹارٹ بھی نماز سے ہوا اور انشاءاللہ اینڈ میں بھی جو آپ آخری کام دیکھیں گے نا وہ بھی نماز کے بارے میں ہی ہے ان آیات میں. اور دوسرا کیا ہے؟ والذین ہم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ لغو سے پرہیز کرتے ہیں، لغو باتوں میں حصہ نہیں لیتے. لغو کام بھی ہو سکتا ہے، بات بھی ہو سکتی. اب دوسری کیا چیز کرنی ہے جو آپ کے ایمان کو سیکیور رکھے گی؟ لغو سے پرہیز. لغو کیا چیز ہوتی ہے؟ بے مقصد بیکار کام جن کا کوئی دین دنیا آخرت کا کوئی فائدہ نہیں، بیکار چیزیں. کام بھی ہو سکتے ہیں، باتیں بھی ہو سکتی ہیں. آپ کے خیال میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو بیکار ہو سکتی ہیں، جو ہم کرتے ہیں عام زندگی میں؟ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں کچھ لغویات ہیں؟ ٹی وی ہے اور سیل فون. نہیں، یہ چیزیں بری نہیں ہیں، یہ چیزیں بری نہیں کہ آپ ان کو زندگی سے نکال دیں کہ ہم نے سیل فون آج سے نہیں استعمال کرنا، ہم نے آج پڑھ لیا کہ یہ لغو ہے، آج سے ہم ٹی وی نہیں دیکھیں گے، ٹی وی کو نکال کے باہر رکھ. نہیں، اصل بات کیا ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس پہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس چیز کو کس میں استعمال کر رہے ہیں. جیسے آپ ایک ہتھیار کو اپنی دفاع کے لیے بھی استعمال کر سکتے اور کسی کو قتل کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے، اسی طرح یہ جو سیل فون ہو گیا، ٹی وی ہو گیا، آپ ان کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن انہیں کو آپ ایک اچھے مقصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے اور انہیں کو آپ لغو بھی بنا سکتے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا استعمال کیا ہے. لغویات وہ تمام چیزیں ہیں بیکار، وہ کھیل بھی ہو سکتے، وہ کوئی فن کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. ہر وقت سیر و تفریح کا موڈ، ہر وقت آپ کو کھانے پکانے کا شوق ہے، آپ سارا دن کچن میں کھڑی رہنی اور بیکار بلا ضرورت، یعنی آپ دو دو تین تین ڈشز آپ ایوری ڈے کا آپ کا معمول ہے، دوپہر کو دو الگ پک رہی ہے، رات کو ہم نے کچھ اور کھانا ہے وہ پک رہا ہے، اور ہر وقت سیر و تفریح کے موڈ میں رہنا، ہر وقت فن کے موڈ. یعنی ایسے کام اعتدال میں کوئی کام کیا جائے. کھانا پکانا کوئی بری چیز نہیں، اور ونس اوائل آپ زیادہ بھی ڈش بنا سکتے، لیکن اس کو ایک معمول بنا لیتا اور اسی میں اپنی زندگی گزار لینا. یا آپ کو باتیں کرنے کا شوق ہے تو آپ ہر ٹائم فون پہ جڑے رہتے ہیں، یا آپ کو ٹی وی کا شوق ہے تو آپ سارا دن ٹی وی دیکھتی رہتی ہیں اور کئی گھنٹے آپ کی زندگی کے گزر جاتے ہیں اس میں. دیکھیں زندگی کو جو انسان سمجھتا ہے نا، دیکھیں کہ کیوں ان کی شرط ہے جو فلاح پا گئے، اس لیے کہ جس انسان نے کامیاب ہونا ہے، جس کا فوکس کسی چیز پہ ہے، اس کو کامیابی چاہیے، وہ تو کہتا ہے کہ میرا وقت بہت قیمتی ہے، मैं अपने टाइम को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती, टाइम किल नहीं कर सकती. हम कहते हैं टाइम जस्ट टू किल टाइम, है ना, टाइम किल करने के लिए कुछ काम करते हैं ना, टाइम को किल कर रहे हैं ना आप. हालांकि देखिए टाइम को आप जिंदा भी रख सकते हैं. एक है टाइम को मार देना और एक है टाइम को जिंदा रखना. कैसे जिंदा रख सकते हैं वक्त को? वक्त तो गुजरे जा रहा है, ये किसी के हाथ में तो आना नहीं है. आप बताएंगे कैसे जिंदा रख सकते हैं? ऐसा कोई काम करना जिससे आपकी आखरत का कोई फायदा हो. तो आपका टाइम आपने जिंदा रख लिया, उस टाइम को वही एक घंटा आप उसको जिंदा रख सकते हैं और उसी को किल भी कर सकते हैं. वो मर जाएगा टाइम अगर आपने उसको बर्बाद कर दिया किसी बेफायदा काम में, किसी फजूल चीज में, किसी फजूल एक्टिविटी में. बेकार बैठे चैटिंग करते रहना, बेकार बैठे इंटरनेट पे ब्राउजिंग करते रहना विदाउट एनी वो, ये भी तो हमारा कितना वक्त ले जाता है. बेकार की एक्टिविटीज में हिस्सा लेते रहना, बेकार किसी के घर जाके बैठ जाना, फिर उठ के उसके घर चले गए, फिर चलो आओ सहेलियां मिलके उसके घर चले जाएं, चलो आओ विंडो शॉपिंग के लिए चले जाएं, ये सब क्या चीज़ है? लगवियात ही तो है. ये नहीं है कि आप बाजार नहीं जा सकते, बाजार जाएं अपनी ज़रूरत के लिए, लेकिन लग वो कब बन जाएगा? जब आपको कोई चीज़ की ज़रूरत ही, चलो आओ जरा देखते ही हैं कि आज क्या कुछ सेल तो नहीं लगी, कि क्या है. ये सब लघवियात ही तो हैं. वो लोग लघवियात से बचते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी बामकसद है. उनको पता है कि जब हमने आखरत में जाना है तो ये वक्त वापस कभी नहीं, ये ज़िंदगी कितना भी मिन्नतें करें, कितने भी बैग करें, ज़िंदगी वापस नहीं मिलनी, ये वक्त वापस नहीं आएगा. इसलिए वो इस वक्त को कीमती जानते हैं, वो इस वक्त को ज़ाया नहीं करते. उनको पता है कि ये वक्त सबसे कीमती नेमत है जो कभी वापस नहीं आनी, तो वो इस वक्त को बेकार गंवाते नहीं हैं. तो ऐसे लोग हैं कि बस कोई गैर ज़रूरी काम उनकी ज़िंदगी में नहीं है, कोई लघवियात उनकी ज़िंदगी में नहीं है. हद से ज़्यादा एक जायज़ काम को भी कर लेना, वो भी फिर लघ बन जाता है. जैसे मैंने आपको कहा कि खाना ही पकाते चले जाना, या कोई अगर बाज़ार की कोई ज़रूरत के लिए तो जाए ठीक है, लेकिन आप बाज़ार के ही रोज़ाना चक्कर लगा रहे जस्ट ऐसे ही, चलो कुछ और पाकिस्तान के लिए कुछ खरीद लेती हूँ, अच्छा फलाने रिश्तेदार के लिए कुछ खरीदते, शायद कोई चीज़ अच्छी मिल जाए. जब आप ऐसे ही बेकार में अपना वक्त ज़ाया करें, इसका मतलब आपको वक्त की कदरों कीमत नहीं है. इसका मतलब आप ये जानते ही नहीं कि ये ज़िंदगी कुछ दिन के लिए मिली है और ज़िंदगी की ये नेमत छिन जाने वाली है बहुत जल्द, वापस नहीं मिलेगी फिर कभी. क्या ये दिन दोबारा आपकी ज़िंदगी में कभी आएगा? ये डेट आएगी कभी? कभी नहीं आनी. ये जवानी का पीरियड आएगा? कभी नहीं आएगा. इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जवानी को गनीमत जाना बुढ़ापे से पहले, फरागत को गनीमत जानो मसरूफियत से पहले, है ना. तो ज़िंदगी को गनीमत जानो मौत से पहले. वो कह देखे ज़िंदगी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, और अगर आपने इसी तरह के फजूल कामों में गवाए रखा तो वहाँ पर जाकर क्या दिखाएंगे? आपके अमालनामे में क्या होगा? शॉपिंग्स, घंटों घंटों की बातें. और जितना ज़्यादा आप बात करेंगे, जितना ज़्यादा आप कहीं बेकार की मजलिसों में जाएंगे, उतने ही आपके गुनाह बढ़ते चले जाएंगे. तो लघवियात से वो एराज़ करते हैं, लघ से बच के रहते हैं, वो ज़िंदगी को गनीमत जानते हैं और इसको किसी कारामत चीज़ में इस्तेमाल करते हैं. और ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि आप कहें कि हर वक्त वो जाए नमाज बिछा के बस अल्लाह अल्लाह करते रहते, ये नहीं मैं कह रही. हाँ, दुनिया का भी वो काम करते हैं जिसमें दुनिया का भी आखरत का भी फ़ायदा. मिसाल के तौर पर रिज़्क़ हलाल कमाना कोई बुराई नहीं है, वो भी इबादत है. हाँ, अगर आप जायज़ और हलाल तरीके से कर रहे हैं तो वो भी इबादत है. अगर आप दुनिया का इल्म हासिल कर रहे हैं तो वो भी ठीक है. बात यहाँ पे किस चीज़ की जा रही है? जो बेकार कामों में अपने वक्त को इस्तेमाल करते हैं. तो ये लोग बेकार चीज़ों में अपना वक्त नहीं ज़ाया करते, बल्कि वक्त की को नेमत समझ के उसको सही जगह पे इस्तेमाल करते. और फिर उनके अंदर और क्या खूबी है उनकी, देखिए जहाँ पे हम ये खूबियाँ पढ़ रहे हैं ना, इस तरह से इनको सोचना है कि अपने जायज़ा लेते हुए कि मेरे अंदर इनमें कौन कौन सी चीज़ों में कमी है, ताकि जब मेरे ईमान की सिक्योरिटी का मामला आए तो मुझे पता चले यहाँ यहाँ पे फ्लॉज हैं, यहाँ पे मेरा ईमान एट रिस्क है, ख़तरे में है, और मुझे इन चीज़ों को छोड़ना है. क्योंकि ये चीज़ अगर आप लघव में पढ़ोगे तो आपका ईमान ख़तरे में पड़ जाएगा. तो वो क्या करते हैं, ऐसी किसी मसरूफियत में हिस्सा नहीं देखते. अच्छा, इसकी बात आपको ये बात ज़्यादा अच्छी तरह इस तरह से समझ आ सकती है कि मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, अब उसका इम्तिहान है, अब वो पेंसिल कभी शार्प कर रहा है, कभी वो अपनी डेस्क ठीक कर रहा है, कभी अपनी किताबें रख रहा है, कभी अपने एसी चला रहा है, कभी पंखा ऑन कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, सारी तैयारी कर रहा है लेकिन पढ़ाई नहीं कर. तो आप उसको क्या कहेंगे कि इतने लघ काम किया ना, बेकार काम. यानी आप दुनिया के काम करो लेकिन सारी एक्टिविटीज़ का مرکز اور مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کہ آپ کو آخرت میں اس کا فائدہ ہو. والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. اچھا, اس میں دو معنی آتے ہیں. ایک تو واقعی جو زکوٰۃ مال سے آپ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرتے, ایک تو اس کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے, اور آپ کے پاس اس چیز کا حساب بھی ہونا چاہیے کہ کب کب آپ زکوٰۃ ادا کرتے. اب زیادہ تر ہم نے رمضان کا مہینہ رکھا ہوتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے, تو اس میں بھی کیئرفل ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہے جو پچھلے سال ادا کی تھی وہی ہے. اب آپ اس کے اندر دوبارہ کیلکولیٹ کریں گے کہ اب میری زکوٰۃ کتنی بنتی ہے, کیا میں نے اور کوئی چیز ایسی خریدی, یا میرے پاس اور کوئی ایسی چیز ہے جو ایک سال تک میرے پاس پڑی رہی تھی کہ اس کے اوپر بھی اب زکوٰۃ ادا کرنی ہے. تو اپنی زکوٰۃ کو ریکیلکولیٹ کرے, اور یہ معاملہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کے اندر بہت زیادہ انسان کو کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے کہ ایک چیز بھی کوئی ایسی نہ جائے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اب کچھ عورتیں کہتی ہیں ہمارے ہسبینڈ تو زکوٰۃ ادا کرتے نہیں ہیں, تو اب ہم کیا کریں؟ تو یہ بھی مسئلے آتے ہیں, ہسبینڈ نہیں زکوٰۃ ادا کرتے, تو آپ کے پاس جو کچھ مال ہے تو آپ اسی کو کچھ بیچ کے اور اس پہ سے پھر زکوٰۃ ادا کیجیے. لیکن زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے. دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ وہم والذین ہم للزکات فاعلون, کہ جو اپنی زکوٰۃ معنی کیا, صاف کرتے, پاک کرتے, تزکیہ کرتے, یعنی جو کرتے چلے جاتے, مسلسل اپنی صفائی کرتے چلے جاتے. باہر کی صفائی کا تو سب کو خیال ہے کہ میرے کپڑے بھی صاف ہوں اور میرے بال بھی صاف ستھرے ہوں, کیونکہ میں نے لوگوں کے سامنے جانا ہے, تو لوگوں کی خاطر ہم یہ تو صاف ستھرا رکھتے ہیں جتنا ہمارا اپیئرنس ہے. لیکن یہ معاملہ ہے دل کا, جن کے دل صاف رہتے ہیں وہ اسی سٹرگل میں لگے رہتے ہیں کہ وہ دل کی صفائی کریں. دل میں کیا کچھ گندگیاں ہوتی ہیں جن کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا گندگیاں ہوتی ہیں دل کے اندر؟ بالکل بہت ساری گندگیاں ہیں جو دل کی, دل سے تعلق رکھتی ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن جو ہوتا ہے نا, مومن کیسا ہوتا ہے, ایمان لانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مومن نا. تو یہ جو ایمان لانے والا جو مومن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے, نرم ہوتا ہے, یعنی سافٹ ہوتا ہے, پولائٹ ہوتا ہے, آسانی, ایزی گوئنگ ہوتا ہے. وہ لوگوں کو پرابلمس دینے والا نہیں ہوتا کہ ہر بات بات کے پر منہ بنا کے بیٹھ گئے, منہ بسورا ہوا وہاں پہ, اچھا تم نے یہ کہہ دیا, چلو اب میں اس سے ناراض ہوں, اب اس سے ناراض ہوں, کبھی اس کو ٹربل دینا, اس کو پرابلم دینا, ایسا نہیں ہوتا مومن. اور کیا ہوتا ہے؟ اونٹ کی طرح ہوتا ہے جو مانوس ہوتا ہے, کہ جس کو جس جگہ بٹھایا جائے وہ بیٹھ جائے اور چلایا جائے تو چل پڑے, ایزی گوئنگ. کیا پتا چلا اس سے؟ مانوس ہوتا ہے, ایزی گوئنگ ہے, جب بٹھایا تو بیٹھ گیا, چلایا تو چل پڑا. یعنی لوگوں کو تنگ کرنے والا نہیں ہے, جھگڑے کرنے والا نہیں ہے, بات بات پہ منہ بنانے والا نہیں ہے, بات بات پہ انوائڈ ہونے والا نہیں ہے, بات بات پہ باتوں کو مائنڈ کرنے والا نہیں ہے. اب میں نے اس کی یہ بات مائنڈ کر لی, دیکھا اس نے مجھے ایسے نہیں پوچھا تھا تو اس نے مجھے یہ نہیں دیکھا تھا, تو اس نے مجھے, اس کے گھر گئی تھی تو اس نے مجھے سلام نہیں کیا تھا, اور اس نے ویسے نہیں. ایسا نہیں ہوتا مومن. مومن ایزی گوئنگ ہوتا ہے, آسانی, نرم. اور دیکھیں اور مومن کیسا ہوتا ہے, دیکھیں یہ ساری, یہ دل جب صاف ہوگا تو پھر ہی ایسے بنیں گے نا. اور مومن کیسا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن وہ ہوتا ہے جو محبت کرتا ہے اور جس سے لوگ محبت کرتے ہیں. وہ بھی محبت کرتا ہے, لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی سے نفرت کرے یا لوگ اس سے نفرت کریں, یعنی محبت نہ کرنے والا ہو, ایسا نہیں ہوتا. وہ محبت کرتا ہے. محبت کون کرے گا؟ جو لوگوں کو لیٹ گو کرے گا نا, درگزر کرے گا. ورنہ تو آپ کو ہر وقت جب لوگوں سے شکایتیں رہیں گی تو کیسے محبت آئے گی دل میں؟ ہر وقت لوگوں کے عیب آپ کو نظر آئیں گے تو محبت تو نہیں ہو سکتی. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ درگزر کر دینے والا ہوتا ہے. جب ہی وہ محبت کرتا ہے اور لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں, وہ ہوتا ہے مومن. اپنے آپ کو ہم چیک کریں, ہم لوگوں سے محبت کرتے ہیں یا کوئی لوگ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں, یا وہ کہیں گے کہ ہائے شکر ہے وہ دنیا سے گئے تو خاص کم جہاں پاک, شکر ہے اس سے ہمیں بھلا ہی ہے کہ دنیا سے چلی گئی. ایسے تو نہیں ہم. تو مومن کیسا ہے؟ محبت کرنے والا بھی اور لوگ بھی اس سے محبت کرنے والے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے کام آتے ہیں, ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں. ہم ہیں ایسے. یہ سارے کام اس وقت ہی ہوں گے جب آپ کے دل صاف ہوں گے. جب دل صاف ہوں گے آپ لوگوں کو فائدہ بھی پہنچائیں گے. دل صاف ہوں گے, مسلسل فاعلون سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں دل کی صفائی کی, مسلسل. یہ زندگی بھر کا کام ہے. اب کیونکہ کل کو کوئی اور کچھ کہہ دے گا پھر دل صاف کرنا پڑے گا, پھر کسی اور سے کوئی بات سن لیں گے پھر دل صاف کرنا پڑے گا, پھر کسی اور کی کوئی بات پتہ چل جائے گی پھر دل صاف کرنا پڑے گا. تو مسلسل دل کو صاف کرتے رہتے ہیں. تبھی وہ دوسروں سے محبت کر سکتے ہیں، تبھی وہ دوسروں کو فائدہ دے سکتے ہیں، تبھی وہ دوسروں سے نرم ہو سکتے ہیں، تبھی وہ آسانیاں کرنے والے ہیں۔ تو وہ مسلسل اپنا تزکیہ کر رہے ہیں، مسلسل خود کو صاف کر رہے ہیں، اور اس کے لیے انسان کے اندر ایک خوبی ہونی ضروری ہے، اور وہ کیا؟ درگزر کی، کہ انسان معاف کرتے۔ جس کے اندر معاف کرنے کی خوبی نہیں ہے نا، جو درگزر نہیں کرتا، فارگیٹ اینڈ فارگیو نہیں کرتا، اس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہے گا کہ آپ کو لوگوں سے کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچتی رہے گی، لوگ کہیں نہ کہیں آپ کو اریٹیٹ بھی کریں گے، لوگوں کی کوئی نہ کوئی بات آپ کو بری بھی لگ جائے گی۔ لیکن جو انسان دل میں رکھے چھوڑتا ہے، کینا دل میں پالتا رہتا ہے، کبھی بھی اس کا دل صاف نہیں ہوتا۔ اور ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، آپ سب نے وہ حدیث سنی ہوگی نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تھا، تو وہ آیا ایک آدمی، آپ نے فرمایا ابھی ایک آدمی آ رہا ہے جو جنتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور اس کے چہرے سے وضو کے قطرے ٹپک رہے، جوتے اس نے ہاتھ میں پکڑے اور وہ انٹر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگلے دن فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے، پھر وہی شخص آ رہا ہے۔ تیسرے دن فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے، تیسرے دن بھی صحابہ کرام نے اسی کو دیکھا۔ لمبی حدیثہ اس کو مختصر کر کے بتاؤں گی کہ پھر ایک صحابی نے پوچھا ان سے کہ آپ ایسا کیا کام کرتے ہیں، وہ ان کے گھر میں رہے اور دیکھا انہوں نے، تو انہوں نے ان کو لگا ایوری ڈے روٹین تو وہی ہے جو ہماری ہوتی ہے، وہی نماز روزہ یہ جو بھی چیزیں ہماری ہوتی وہی ہیں، کیا آپ ایسا خاص کام کرتے ہیں کہ آپ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے؟ تو وہ کیا کرتے تھے؟ بالکل، کہ وہ کہتے تھے کہ جب میں ہر رات سوتا ہوں تو میں لوگوں کو معاف کر کے سوتا، دل میں کوئی کینہ نہیں رکھتا کسی کے لیے، ایوری نائٹ واشنگ واشنگ، صفائی صفائی دل کی ہو رہی، یہ نہیں کہ بھر بھر کے رکھا ہوا ہے، بھر بھر کے گند پڑا ہوا ہے اندر۔ آپ کا دل تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، آپ دیکھنے میں سب اتنے پیارے پیارے لگتے ہیں، لیکن دل ساروں کے مختلف ہے، دل کا کسی کو نہیں پتا، دل پہ کس کی نظر ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اس کو ہم نے سب سے گندا رکھا ہوا ہے، وہ گاربیج بنا ہوا ہے، اس میں سارا ڈمپ کیا ہوا ہے، فل آف ٹریش، اس ٹریش کو پھینکے نا باہر۔ لیکن جس چیز کے اوپر اللہ کی نظر ہے وہ گندی ہے، اور جس پہ لوگوں کی نظر ہے اس کو میک اپ سے بھی سنوارا ہوا ہے، ہم نے اچھے کپڑے پہن کے بھی سنوارا ہوا ہے، اور اس کو ہر طرح سے خوبصورت بنانے کی فکر میں ہم رہتے ہیں۔ کتنی فکر ہوتی ہے ہمیں اپنی آؤٹر لک کی، لیکن انر لک کیسی ہے؟ یہ تو نہیں کہ دل کالا سیاہ ہوا ہوا ہے گند سے۔ اس لیے اگر آپ ایک دفعہ یہ سوچیں کہ جس نے بھی مجھے کوئی تکلیف دی ہے آج میں اس کو معاف کرتی ہوں، اپنے دل میں سوچیں کہ کس کس نے آپ کو تکلیف دی ہے، اور ایک دفعہ یہ دل میں سوچیں کہ میں نے اس کو معاف کیا۔ تیار ہیں بھی اس چیز پہ یا نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں نے اتنی اچھی آپ کو بتائی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بشارت ہے جنت کی، کس وجہ سے؟ اس نے کہا میں کوئی اور زیادہ تو کام نہیں کرتا، یہ بس میرا ایک عمل ہے، اس ایک عمل کی وجہ سے۔ کیا آپ ٹریش رکھنا چاہتے ہیں اندر؟ وہ تو آپ کے گھر کا کوڑا بھی ہفتے میں دو دفعہ لے جاتے ہیں، اور ہمارے کوڑے ایسے ہیں کہ پتہ نہیں سالوں سال سے وہ پڑے ہوئے ہیں، اب تو کتنی بدبو بھی پھیل گئی ہوگی ان کی، کیونکہ جب وہ بدبو پھیلتی ہے نا ہمارے ایکشنز میں آ جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے، وہ جو اندر ڈمپسٹر ہے نا، ٹریش ہے، وہ جب بھرتا جاتا ہے تو ایکشنز میں آنا شروع ہوتا ہے، اس کی اسمیل اب باہر تک آ رہی ہے، وہ آپ کی زبان پہ بھی آئے گا، وہ آپ کے ایکشن میں، کچھ کام کرنے میں بھی آئے گا، وہ آپ کے دیکھنے میں بھی، آپ کی لکس میں بھی آ جائے گا، ریفلیکٹ کرے گا وہ کہیں نہ کہیں۔ تو آپ سوچیں کہ آپ کو جس کے بھی لیے آپ کے دل میں کچھ ہے نا، آپ ابھی سوچیں کہ میں نے اس کو معاف کیا، کر کے دیکھیں، سوچیں سب۔ کیا معاف کیا؟ اپنے دل میں کہیں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا اللہ کی خاطر، ٹھیک ہے، ان شاء اللہ۔ تو آپ سارے مسکرائیں، اب دیکھیں آپ کو کتنا اچھا فیل ہوگا نا کہ بس میں نے اللہ کی خاطر معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دیں گے۔ الحمدللہ، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اتنا لائٹ فیل کریں گے، بس میں نے درگزر کر دیا، اللہ کی خاطر معاف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ اس کا مجھے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اجر دے گا۔ یہ نہیں کہ جو بھلائی ہوتی ہے نا اس کا اجر آخرت میں بھی ملتا ہے اور دنیا میں بھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی, دنیا میں جلدی مل جانے والا اجر ہے اور وہ کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گا, اور آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا. تو آپ یہ کام مشکل ہے, لیکن جب معاف کر دیتے نا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, تھوڑے دن بعد یہ نہیں کہنا ہاں اس وقت تو معاف کر دیا تھا لیکن اب مجھے پھر یاد آ گیا, میں نے نہیں چھوڑنا اس, اور اس معافی کے اوپر واپس نہیں, یاد رکھیے گا کہ معاف کر دیا اب اس کے بعد کچھ نہیں, اب اس کے بعد مینشن ہی نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. ایسی ہوتی ہے نا چیز معافی کی, اگر اللہ تعالیٰ بھی ایسا کریں کہ آپ کو معاف کر کے اور اس کے بعد پھر کہیں گے نہیں اب دوبارہ تمہارے اب وہی والے آ گئے, دیکھا تم نے اس وقت ایسا کیا, تو کیا ہو ہمارا. جب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں, ہر لمحہ ہمیں معاف کرتے ہیں, تبھی تو ہم چل پھر رہے ہیں. اگر پکڑنے لگے تو ہم شاید میرے خیال میں ایک دن بھی سروائیو نہیں کر سکتے, ایک لمحہ بھی سروائیو نہیں. اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں درگزر کر رہے ہیں, بار بار کر رہے ہیں, ورنہ ہمارا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. لیکن ہم کتنے سخت دل ہوتے کہ ہم معاف نہیں کرتے, اور اس بات پہ بھی نہیں معاف کرتے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے معافی دی ہے نا کسی کو, معاف کیا ہے تو یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تو مجھے معاف کر دینا, اس پہ بھی نہیں ہم راضی ہوتے کہ ہم یہی کہہ کے معاف کر دیں کسی کو, اور کتنے سخت دل بن جاتے. اور ہم نہیں جانتے ابھی اس دنیا میں کہ جس کو ہم معاف کرنے والے ہیں کیا پتا ہے کہ اللہ کے ہاں ہماری غلطی ہو اور ہماری پکڑ ہو اس میں, ہم نے ہی اس کے ساتھ کچھ غلط کیا, لیکن یہاں پہ ہم بڑے مسکین بنے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کو معاف کیا کیونکہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا. آپ کو کیا پتا کہ آپ کتنا کچھ اس کے ساتھ کر چکے ہیں اور اللہ کے ہاں آپ اب ظالم بن چکے ہیں, یو نیور نو. اس لیے جو ہے نا معاف کر دینے میں بھلائی ہے, اور اس کو پکڑ رکھنے میں اپنے لیے بھی مصیبت ہے. دنیا میں بھی جو انسان ایسی فکرات کو اور ایسی چیزوں کو پالے رکھتا ہے اس کی صحت پہ بھی برا اثر, اور دیکھو پھر اس سے ملنا کچھ بھی نہیں, کینے سے بھرے ہوئے دل ہے. تو اس لیے اب جب معاف کر دیا اب نہیں دوبارہ دہرائیں گے, رائٹ ہے نا, اور یہی کہیں گے کہ ہم نے اللہ کی خاطر اس کو معاف کر دیا. جو چیز اللہ کی خاطر دے دی وہ واپس لیتی ہے, بس دے دی معافی. اب جب اللہ کی خاطر دے دی ہے اب نہیں, نہ دہرانا ہے نہ سوچنا اور نہ اس بندے کو کہنا, ٹھیک ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں, والذین ہم لفروجہم حافظون, اور وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرتے ہیں. اور پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت میں کیا آ جاتا ہے, سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ ان کو ایکسپوز نہیں کرتے کسی کے سامنے. دوسری کیا بات ہے کہ ایسی کسی بھی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیتے اپنی, یعنی شہوات کو کنٹرول کر کے رکھتے, ایسے نہیں کہ حرام راستے میں بھی استعمال کر لیں, یہ نہیں. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان اپنی یعنی کسی کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے, کیونکہ یہ ہے کبیرہ گناہ, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ لوگ اس چیز میں بھی کیئرفل رہتے ہیں, اور کیا کہاں پہ صرف استعمال کرتے ہیں, الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, جہاں جو ان کی بیویاں, جو لیگل ریلیشن شپ ہے ہسبینڈ وائف کا, اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی جو فطرت کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ اس کی جنسی خواہشات بھی ہیں, سیکشوئل نیڈس بھی ہیں, اور اس کے لیے کیا رشتہ رکھا, شوہر بیوی کا رشتہ, اس کے علاوہ کسی اور جگہ بھی وہ اس کو استعمال کرے تو پھر اس کی اجازت نہیں. یہ لوگ اپنی اس چیز کی بھی حفاظت کرتے ہیں, فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, ان کو پر کوئی ملامت نہیں ہے جو کہ نکاح کریں. دیکھیں دوسرے ریلیجنز میں تو کیا ہے کہ نہیں آپ کوئی ننز ہی رہ جاتی ہیں بن کے, اور کوئی وہ جو ان کے پادری ہوتے ہیں وہ کبھی شادی ہی نہیں کرتے, اس چیز کو برا سمجھتے ہیں. ہمارے دین میں کیا ہے, ہمارا دین نیچرل بات پہ کرتا ہے, دین فطرت ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی ضروریات رکھی ہیں اس کے لیے صحیح راستے پہ استعمال کرنے کا بھی اسلام نے انتظام کیا ہے کہ یہ ہے راستہ صحیح اور اس میں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں کہ انسان کہے کہ اگر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے تو کیسے کرے گا, یعنی انسان یہ نہیں ہے صرف کہ زنا کے قریب نہ جائے, بلکہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ انسان کو ان ڈینجر کرتی ہے اس سے بھی باز رہے. مثلا اپنی نظر کی حفاظت, سب سے پہلے جو شیطان کا وار ہوتا ہے وہ انسان کی نظروں پہ ہوتا ہے, کہ نظروں کو وہ آوارہ کرتا ہے, نظریں ادھر ادھر دیکھتی ہیں. نظر شیطان کے ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. سب سے پہلے نظر ایک ایسی چیز کی طرف دیکھتی ہے جو اس کے لیے دیکھنے حرام ہے. جب وہ اس کو دیکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, واٹ دا آئیز ایڈمائر دا ہارٹ ڈیزائرز, آئیز جس چیز کو دیکھ کے اس کی تعریف کرتی نا, یہ بہت ہینڈسم، یہ وہ فلاں، اب تو ایسے ایسے لفظ ہیں کہ منہ پہ لاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ایسے کہے جاتے ہیں. جب وہ چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کے دل میں اس کا شوق پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دل اس کو ڈیزائر کرنے لگتا ہے کہ آئی وانٹ دس، اور پھر انسان اس راستے پہ چل پڑتا ہے. اب اس کے اندر چاہے کہ آپ لائیو کسی کو دیکھیں، یا اپنے ٹی وی اسکرین پہ دیکھ لیں، یا اپنے کمپیوٹر پہ دیکھ لیں، یا اپنے سیل فونس پہ کر لیں، چاہے وہ باتیں ہیں، چاہے وہ کوئی بھی سین ہے، کوئی بھی چیز، سوائے اپنے شوہر کے علاوہ عورت کسی کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو قائم نہیں کر سکتی. اور تعلق تک پہنچنے سے پہلے جتنے بھی ڈورز ہیں سب اسلام نے بند کر دیے. دیٹ اسٹارٹس فرام سائٹ، آپ کا دیکھنا، دیکھنا، سننا، اس چیز کی طرف چل کے جانا، اس چیز کو بولنا، اس کے بارے میں بات چیت کرنا، سارے ڈورز کلوز کر دیے. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو کوئی تلاش کرے گا اس کے علاوہ، اپنے ہسبینڈ کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا، یہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں. ایمان کے اوپر فرق پڑے گا، ایمان کی انسیکیورٹی، ایمان ایٹ رسک ہو گیا آپ کا اگر آپ ہسبینڈ کے علاوہ. اب آپ خود سوچتے ہوں گے کہ ایمان کا اس کے ساتھ کیا تعلق، تو ایمان تو نماز روزہ اور یہ وہ چیزیں ہیں، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے ہماری اب اس لائف کے اندر بھی ایمان کا تعلق ہے. ہاں اس لائف میں بھی ہے، جو انسان کی شوہر بیوی کا تعلق ہے اس کے اندر بھی حد سے زیادہ گزر جانا. مثال کے طور پہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آج کے وقت میں اتنا فتنہ ہے کہ ایون شوہر بیوی کا تعلق بھی جو ہے نا اس کے اندر بھی یعنی بہت سارے ایسے راستے ہیں جو غلط راستے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی بیوی کے ساتھ قوم لوط کا عمل کیا، جیسے ہومو سیکشولز کرتے ہیں، اس طرح سے اپنی بیوی کے ساتھ اس راستے سے انٹر کورس کیا، تو وہ لعنت زدہ ہے، ملعون ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرے گا. اسی طرح اگر کوئی انسان اپنی بیوی کے ساتھ پیریڈز کے اندر تعلق قائم کرے، تو وہ بھی اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس تعلیم سے اس نے انکار کیا جو میں لے کر آیا. وہ جو وہی آپ سے، یعنی اس قرآن کا انکار کیا اس انسان نے، کیونکہ قرآن آپ کو کیا بتاتا ہے کہ حد سے آگے نہیں بڑھنا، حدود ہیں. شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا، اور شوہر کے لیے بیوی کو کھیتی کہا. اب وہ اپنی بیوی سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی حد میں رہ کے، حد سے باہر نہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ نہ عورتوں کو پتا ہوتا ہے، لڑکیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا، لڑکوں کو بھی نہیں پتا ہوتا، اور ان چیزوں میں وہ حدوں سے باہر نکلتے رہتے ہیں، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ کتنا گناہ کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں کتنی بڑی وعید ہے. یہ تو ہے اپنے جو لیگل ریلیشن شپ ہے اس میں بھی حد سے نہیں بڑھنا. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ کوئی بیوی کے علاوہ کسی اور سے تعلق قائم کر لے، کوئی عورت ہسبینڈ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بات چیت ہو رہی. جیسے ہمارے ہاں بہت یہ رواج ہے کزنز کے ساتھ، ایسے اکیلے میں بھی بیٹھ جانا، اکیلے میں بات چیت کرنا، اور پھر اس سے آگے باتیں چلتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں فرینڈز ہی تو ہیں اس سے آگے. لیکن یہ ساری کیا چیزیں، یہ دروازے کھولتے ہیں آگے بے حیائی کے. آپ کہتے ہوں گے کہ کچھ نہیں ہوتا اس سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس سے منع کیا کہ غیر محرم ہے اور اس سے آپ ایسے نہیں تعلق رکھ سکتے، تو پھر وہ اس میں تو آپ کی کوئی رائے نہیں سنی جائے گی. یہ راستے ہیں جو حد سے آگے نکلنے والے. پھر اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل چھپی دوستیاں، اس کا بھی جو ہے، اور چیٹنگ اس کا بہت ہی ایک نیا ایک طریقہ ہو گیا، ٹیکسٹ میسیجنگ، ای میلنگ، یہ سب چیزیں، یہ کیا ہے سارے؟ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ، جو ایک لیگل ریلیشن شپ ہے اس سے آؤٹ سائڈ جا کے تعلقات قائم کرنا، جو دوستیوں سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور پھر آگے سے آگے کہاں تک چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد منگیتر ہیں. منگیتر ہیں تو اس کا مطلب ہے سمجھ لیا کہ یہ ہسبینڈ، اب منگیتر کے ساتھ جیسے مرضی تعلقات کر رہے ہیں، وہ جب تک اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو جاتا وہ محرم نہیں ہے. یہ ساری چیزیں وراء ذالکہ کے اندر آ جاتی ہیں. پھر اس طرح سے آپ دیکھیں مردوں کا بھی، یا عورتوں کا، عورت کا عورت کے ساتھ یا مرد کا مرد کے ساتھ برا فیل کرنا، وہ بھی اس میں شامل ہے. تو اس کے اندر بہت زیادہ चीज़ें हैं, एक तो आपका जो लीगल रिलेशनशिप है उसमें भी हद से बाहर नहीं निकलना, और जो इस रिलेशनशिप में नहीं है वो भी फिर गलत कार्यों में ना पड़े। तो इसमें देखें, अल्लाह ताला ने जो एक चीज़ सिर्फ रखी वो है निकाह। तो इसके अंदर निकाह का एक रास्ता है सिर्फ, जिससे कि इंसान अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। अब वालदैन के ऊपर है कि वो बेकार की रस्मों की वजह से या बेकार की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से निकाह में डिले ना करें, निकाह की ताखीर ना करें। आप देखें कि जब निकाह में ताखीर होती है और लोग उल्टे रास्तों पे जाते हैं, तो फिर किसकी पूछोगी? पेरेंट्स की भी पूछोगी कि उन्होंने बेवजह ताखीर की, और जिसकी वजह से कोई बच्चा उल्टे रास्ते पर चल गया। और इसके अंदर एक हदीस में ये भी आता है कि उस इंसान के ऊपर भी अल्लाह ताला नज़र रहमत नहीं करेगा जो अपने हाथ से निकाह करता है, यानी वो काम जो अपनी बीवी के साथ करेगा या बीवी हस्बैंड के साथ करती है उसको इंसान अपने हाथ से करे। ये भी उसी ज़ुमरे के अंदर आ जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको वाज़े अल्फाज में कि जिसने हाथ से निकाह किया तो अल्लाह ताला उसकी तरफ नज़र रहमत भी नहीं करेगा। तो इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें देखें, आप अगर इसकी डिटेल के अंदर जाएं तो एक आयत के अंदर इतनी सारी डिटेल है कि सारे ऐसे हराम रास्ते अल्लाह ताला ने बंद कर दिए। निकाह का रास्ता जो खुला है उसको हमने मुश्किल बना दिया, और हराम रास्ते सारे आसान हैं। आज देखिए आप, हराम रास्ते सारे सस्ते भी बहुत हैं और आसान भी बहुत है। एक लड़का या लड़की घर से बाहर निकलते हैं या घर के अंदर बैठे हुए भी, कितनी आसानियाँ उनको एक्सेस करना हराम रास्तों को। और निकाह का रास्ता जो जायज़ रास्ता है उसके अंदर कहते हैं अभी इसने पढ़ना है, अभी उसके ये है, अभी वो है, अभी कितनी सारी हमने इस चीज़ के अंदर, अभी फलाने रिश्तेदार नहीं आ सकते शादी पे, अभी तैयारी नहीं हो सकती, अभी पैसे इतने नहीं हैं, अभी टिकट नहीं है, अभी ये नहीं है, कितनी सारी हमने मुश्किलात इसमें खड़ी कर दी। जो जायज़ तरीका था उसको मुश्किल बना दिया, हलाल तरीका था उसको पेरेंट्स ने खुद ही मुश्किल बना दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ है? आज ये जो आपकी डाइवोर्सेस का रेशो इतना बढ़ गया, ये क्यों है? ये जो जब दूसरे रास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं, छुपी दोस्तियां भी होती हैं और बीवी के अलावा और भी रास्ते तलाश होते, तभी ये तलाक का भी रेशो बढ़ा। और इसी तरह आप देखते हैं कि बेहयाई बढ़ी, और आप देखते हैं कि अब लोगों को निकाह करना पसंद नहीं है, और बच्चे खुद कहते हैं कि हमने शादी नहीं करनी, क्योंकि छुपी दोस्तियां या दोस्तियां फ्रेंडशिप्स वैसे ही इतनी ज़्यादा हैं और रास्ते इतने ज़्यादा हैं कि क्या ज़रूरत है निकाह करेंगे, एक वो कहते हैं एक झंझट में पड़ने की क्या ज़रूरत है जब उसके बगैर ही सब कुछ मिल जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को आसान करना चाहिए, और पेरेंट्स को इस चीज़ को आसान बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। वल्लज़ीनहुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन, और वो जो अपनी अमानतों की हिफाजत करते हैं और अपनी अहदों की हिफाजत करते हैं। अगली इनकी सिफत क्या है? अमानत। अमानत क्या होती है? अमानत सिर्फ ये नहीं, हम सोचते हैं कि पैसे किसी ने मेरे पास रखवा है और मैंने उसको वापस लौटा दिया, ये अमानत है। अमानत सिर्फ ये नहीं है, अमानत ये भी है कि आप जिस मजलिस के अंदर बैठे हैं वहाँ पर जो बातचीत होती है उसको एज इट इज़ बयान किया जाए, ये भी अमानत है। या कोई आपसे अपनी राज की बात शेयर करता है, अपनी कोई सीक्रेट शेयर करता है, अब वो उसकी अमानत है जो आपके पास है, उसकी जो बात है ना, अब आपने उसकी बात सुनी यहाँ पे, अच्छा उसने अपना मसला बयान किया, उसके बाद जाके हम बताए तुम्हें पता है उसके साथ ये हुआ, उसने तो मुझे ये बताया था, ये आपने अमानत में खयानत कर दी। उसकी सीक्रेट थी, वो उसकी अमानत थी, आपने उसको लीक आउट किया, खयानत कर दी। इसी तरह आपके बॉडी पार्ट्स आपके पास अमानत है, ये अल्लाह की अमानत है या नहीं है? है ना, अल्लाह ताला ने कुछ देर के लिए आपको दिए हैं, वो वापस ले लेगा। इनको जब अल्लाह ताला की नाफरमानी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो अमानत देने वाले की खयानत नहीं है क्या? है ना, उसने आपको इसलिए तो नहीं दिया कि मेरी नाफरमानी में यूज़ करो, उसने आंखें दी, क्या ये आंखें अल्लाह की अमानत हैं? है ना, तो जब आप इससे हराम देखते हैं तो उसमें खयानत कर रहे हैं। तो उसने आपको कान दिए थे, इसलिए दिए हैं कि आप ये चीज़ें सुने जो उसने मना की हुई है, ये अमानत है, उसने वापस ले लेनी है अपनी अमानत, और आप उस अमानत से खयानत करने में लगे। इसी तरह औलाद अमानत है अल्लाह की, जो जो चीज़ें आपके पास हैं जो उसने वापस ले लेनी है वो सब अल्लाह की अमानते हैं। इसी तरह जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिस जिस के हकूक आपके ऊपर हैं, जो जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर, वो सारी अमानते हैं और उनकी पूछ है। और फिर अहद, अहद चाहे अल्लाह के साथ किया हो या बंदों के साथ, उसकी हिफाजत करना। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, और वो जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। फिर से ये बात आ गई कि अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, यानी शुरू में भी नमाजों की हिफाजत की बात आई और आखिर में भी। अब नमाजों की हिफाजत का क्या मतलब है यहाँ पे? यानी नमाज के औकात की हिफाजत करना, کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا, یہ نہیں ہے کہ نماز کوئی بات نہیں آج تو میں تھک گئی ہوں میں قضا کر کے پڑھ لوں, یہ تو حفاظت نہیں. حفاظت کیا ہوتی ہے؟ اس کو پروٹیکٹ کرنا نا, اس کے ٹائم کے اندر اس کو ادا کرنا, وہ ہے نماز کی حفاظت. اور صرف یہی نہیں ٹائم کا, اس کے علاوہ آپ میں مثال کے طور پہ جو بھی نماز کی شرائط ہے, مثلا اس کا وضو ہے اس کو مکمل کرنا, کہ آپ جب وضو کر رہے ہیں کیا آپ کا وضو سنت کے مطابق ہے, کیا آپ کا وضو پورا ہے, آپ کے وضو میں آپ کی ایڑیاں تو خشک نہیں رہ جاتی, یوزلی ہماری کیا ہوتی ہیں ہیلز خشک رہ جاتی ہیں, یا ہماری جو انگلیوں کے بیچ میں جگہ ہے یہ خشک رہ جاتی, تو وضو پورا نہیں ہوا, نماز کی حفاظت نہیں آپ کر رہے, نماز کو ضائع کر رہے ہیں نا, ضائع کرنا الٹ ہو گیا نا, حفاظت ایک ہے نماز کی حفاظت کرنا پروٹیکٹ کرنا, اور دوسرا اس کو ضائع کر دینا, تو وہ نماز ضائع ہو جائے گی کیونکہ جب وضو ہی نہیں ہوا تو نماز ہی نہیں ہے. اسی طرح ایسا ڈریس پہن لینا کہ جس میں آپ کی آستینیں اوپر نہیں جا رہی, تو وضو نہیں ہو سکتا, اس کے اوپر آپ نہیں مسا کر سکتے. اب آپ وہ کہہ رہی ہیں وہ فیشن کے لیے سلیوس تو ٹائٹ سلوا لی ہیں, آپ اس کے بعد ان کو اوپر کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ قمیض تھی اس طرح, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آستین اتاری اور پھر وضو کیا. یعنی آپ یہ جو اگر آستین ہے اگر اوپر نہیں جا رہی آپ کو اتارنی پڑے گی شرٹ, وضو نہیں ہوگا ورنہ, اور آپ کی نماز ضائع ہو جائے گی. اسی طرح اگر کتنے ہی لوگ ایسے ہیں یوں تو صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے کوئی ان کے ساتھ کوئی بیماری کوئی ایسی مسئلہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا کچھ ڈسچارج ہوتا رہتا ہے, اب وہ ڈسچارج آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ نماز میں آپ کے کپڑے پاک ہوں, اگر آپ کی شلوار پہ ہر وقت کچھ ڈسچارج لگا ہوا ہے تو آپ کے کپڑے پاک نہیں ہیں, پھر آپ ایسے اس کا کوئی رول یا ٹوائلٹ رول رکھیں یا کوئی پینٹی لائنر رکھیں, کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو لکوریا کی یا کسی اور بیماری ہے کہ آپ کو ڈسچارج رہتا ہے, تو آپ کے کپڑے تو آپ کی شلوار اگر ناپاک ہو گئی تو شلوار تو بار بار نہیں چینج کریں گے لیکن اس کو تو نکال کے پھینک سکتے, پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. کئی عورتیں ان کو یہ مسئلے مسائل نہیں معلوم, نماز کی حفاظت کیسے ہوگی, نمازیں تو ضائع ہوگا. اور پھر اس کے بعد دوپٹے اتنے باریک لے لینے, وہ دوپٹہ بار بار گر رہا ہے, اب اس کے بعد یہ کانشیس ہے ہاں دوپٹہ باریک بھی ہے اور بار بار سلپ بھی ہو رہا ہے, تو اسی کو ٹھیک کرتے چلے جانا, اسی کو کبھی آگے کر رہے کبھی پیچھے کر رہے, یا اتنی اونچی شلواریں آج سلوا لیتے کہ جس کے اندر آپ کے ٹخنے ننگے ہو رہے ہیں, تو ٹخنے ننگے ہو رہے ہیں تو تب بھی نماز نہیں ہوگی, یہ تو ستر کا حصہ ہے, اتنی اونچی یا تو آپ کی شلوار نہ ہو یا پھر ساکس پہنے آپ کہ ٹخنے کور ہوں. تو نماز سے ہی دیکھ لیں تو کتنے سارے مسئلے مسائل ہیں جو نماز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. پھر جس جگہ پہ آپ نماز پڑھیں وہ پاک ہو, یہ نہیں ہے کہیں پہ بھی کھڑے میں, اچھا زمین تو ساری ہے کہیں پہ بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, بے شک آپ زمین پہ پڑھ سکتے ہیں مگر ضروری نہیں کہ جہاں پہ آپ نے جو گھر لیا ہے اس کا کارپٹ بھی پاک ہو, ہے نا. اگر ایسا آپ کو کچھ وہم ہے تو اپنے سامنے کپڑا رکھیں اور پھر وہاں پہ نماز پڑھیں, یہ نہیں ہے کہیں پہ بھی کوئی قالین یا کوئی فرش ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ پاک ہے یا نہیں ہے اور آپ نماز آپ نے شروع کر دی. تو کتنے سارے لوازمات ہیں جو نماز سے ریلیٹڈ ہیں, یہ ساری نماز کی حفاظت میں ہے, کپڑوں کا بھی پاک ہونا, وضو کا بھی ہونا, پھر انسان کا جو جگہ ہے اس کا بھی پاک صاف ہونا, وقت بھی صحیح ہونا کہ اس وقت کے اندر بھی ادا کی جائے, بہت ساری چیزیں جو نماز کی شرائط کے اندر ہیں. پھر نماز کے دوران بھی آپ کا فوکس ہونا, آپ کی اٹینشن ادھر ادھر نہ جانا, آپ کا لباس ایسا ہونا کہ بار بار آپ یہ نہ ہو کہ لباس کو ہی سنبھالتے پھر رہے ہیں, اب دوپٹہ گر رہا ہے, اب شلوار کو سیدھا کر رہے ہیں, اب آستین صحیح کر رہے ہیں, اب یہ کر رہے ہیں, اب یہاں کو جا رہے ہیں, اب وہاں کو جا رہے ہیں, آپ کی نماز تو ضائع ہو رہی ہے. تو نمازوں کی حفاظت کرنا, جو یہ سارے کام کر لے گا. اچھا ایک بات امانت کے اندر اور میرے ذہن سے نکل گئی کہ قرآن کیا ایک امانت ہے؟